بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے تو اس کے بارے میں جلدی میں نہ ڈالا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ان احادیث کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو نماز کا وقت ہو گیا اور دوسری طرف دسترخوان لگ گیا، تو ترجیح کھانے کو دینا چاہیے، ترجیح جو ہے نماز کو دینی چاہیے. جی نہیں، یہاں روایت دوسری ہے، دونوں طرح کی روایات ہیں. تو اس حوالے سے کیا روایات ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. تو سب سے پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ راى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحتز من کتف شاۃ فی یدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں جو تھا وہ گوشت کو کاٹ رہے تھے. فدعی الی الصلاۃ، نماز کے لیے بلایا گیا، یعنی اذان دی گئی. فالقاها، اللہ کے نبی نے اس کو ڈال دیا. والسکین التی کانا یحتز بها، اور اس چھری کو بھی ڈال دیا جس کے ذریعے آپ گوشت کاٹ رہے تھے. ثم قام فصلى ولم يتوضا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے وضو کیے بغیر نماز ادا کر لی. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ اذا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع العشاء فاقيمت الصلاه فبداوا بالعشاء، کہ جب کھانا جو ہے رکھ دیا جائے اور نماز قائم کر دی جائے تو رات کے کھانے میں جو ہے نا پہل کرو. وعن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. تیسری روایت اس سلسلے میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ انہ تعشا مرتن، کہ وہ ایک مرتبہ رات کا کھانا کھا رہے تھے. وہو یسمع قراءۃ الامام، اور وہ امام کی قرأت کی آواز سن رہے تھے. اور چوتھی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب نماز قائم کر دی جائے اور کھانا بھی حاضر ہو جائے تو کھانے میں پہل کرو. یہ چار روایات ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے پہلی روایت حضرت عمر بن امیہ کی ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو، گوشت کو، سب کو ایک طرف رکھ دیا، سیدھا مسجد کے لیے نکل پڑے اور نماز آپ نے ادا فرمائی. بقیہ دو روایتیں ہیں جن میں حضرت انس بن مالک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب دو چیزیں آ جائیں تو کھانے میں پہل کرنا چاہیے، نماز آرام سے پڑھے آدمی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک عمل ہے، وہ ایک مرتبہ رات کا کھانا کھا رہے تھے، امام کی قرأت کی آواز بھی سن رہے تھے ساتھ میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے، روایتیں دونوں طرح کی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں اصلاً تو نماز کو ترجیح حاصل ہے، کہ جماعت کو ترجیح حاصل ہے، کہ جہاں تک ہو سکے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ہلکی پھلکی اگر بھوک ہے تو پھر اس صورت میں آدمی کو مسجد جانا چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر بھوک کا تقاضا شدید ہے اور بھوک ایسی لگی ہوئی ہے کہ بھائی آدمی کی نماز جو ہے نا وہ کھانا بن جائے، نماز میں ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد وہی کیا ہے دسترخوان کی فکر لگی ہوئی ہے اور اس پر رکھی ہوئی چیزوں کی فکر لگی ہوئی ہے، نیت وہی ہے آدمی کی، دل اور دماغ وہی ہیں، نگاہ بھی وہی ہیں، دل اور دماغ بھی وہی ہیں آدمی کے، تو پھر اس صورت میں کھانا پہلے کھا لینا چاہیے اور بعد میں جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے یکسوئی کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ. یہ اس باب کا خلاصہ ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شریعت نے انسانیت کی اور انسان کے نفسیات کی اور انسان کی ضروریات کی یہ بہت زیادہ رعایت کی ہے اور اس کا لحاظ رکھا ہے. نماز جیسی اہم عبادت ہے اور خاص طور پر جماعت کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ जो लोग मस्जिदों में नहीं आते हैं, मैं चाहता मेरा जी चाहता है कि किसी को इमाम बना दूं और मैं उनके घरों को जाऊं और उनके बाद उनके बच्चों का और उनके घर वालों का माल का खौफ नहीं, उनके बच्चों का और बीवियों का खौफ नहीं होता तो मैं उनके घरों को जला देता। तो एक तरफ तो जमात की अहमियत है, लेकिन दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत ये भी दी है, ज़रूरत पेश आ जाए तो ठीक है जमात को मुअख्खर कर सकते हैं। नमाज से माफ़ी नहीं है, जमात से किसी न किसी दर्जे में आदमी को रुख्सत मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आज़ार हैं, उलमा ने इस तरह के अहादीस के पेश नज़र बहुत सारे वजूहात लिखी हैं कि जिनकी वजह से आदमी जमात को तर्क कर सकता है। उनमें से एक उज्र ये भी है कि भूख का अगर शदीद तकाजा हो जाए तो फिर इस सूरत में आदमी पहले खाना खा ले, बाद में नमाज़ पढ़ ले। इसी वजह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह भी यही फरमाते हैं कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि आदमी की जो है ना वो, यानी बेहतर ये है कि आदमी की नमाज जो है ना वो खाना बन जाए, उससे बेहतर ये है कि खाने में नमाज हो जाए उसकी। नमाज में खाने की फ़िक्र हो तो कोई मसला नहीं है, खाने में नमाज की फ़िक्र हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नमाज में खाने की फ़िक्र नहीं होना चाहिए, वो इबादत है तो उसमें मुकम्मल तवज्जो और इस्तेहज़ार होना चाहिए। इसके अलावा और भी आज़ार हैं कि जिस बुनियाद पर गुंजाइश है आदमी जमात को तर्क कर सकता है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 21 आज़ार इस तरह के लिखे हैं, यानी उनकी इबारतों से निकलते हैं वो। जैसे हमारे पास जो मौसम फ़िलहाल चल रहा है, ये मौसम में भी कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल जाती है सूरत। जो फुकहा ने जो सूरतें लिखी हैं, बर्फ़ जमी का सख्त कीचड़ है, कपड़े ख़राब होने का अंदेशा है, चप्पल ख़राब होने का अंदेशा है जी, इसमें तो और ज़्यादा सख्त मसला है, आदमी फिसल जाएगा गिर जाएगा। तो सख्त कीचड़ वगैरह की सूरत में गुंजाइश है कि आदमी जो है ना जमात तर्क कर दे। तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ का मामला तो उससे ज़्यादा सख्त है, फिसल जाएगा, यहाँ तो हड्डियाँ टूट जाती हैं भाई, खाली गिरने का मसला नहीं है। कीचड़ में अगर आदमी गिर जाएगा तो फिर भी थोड़ा सा नरम होता है, बच जाए याद, लेकिन अगर ये बर्फ़ में आदमी गिर जाएगा तो फिसल जाएगा, हड्डियाँ उसकी टूट जाती हैं, बड़े बड़े ज़ख्म आ जाते हैं, आदमी भी सर पर हो जाता है जी। तो एक्सीडेंट्स भी बड़े सारे हो जाते हैं। तो इस तरह की मजबूरियों में ये गुंजाइश है कि आदमी पहले यानी जमात को तर्क कर दे, घर में नमाज़ पढ़ ले, घर में बीवी के साथ भी नमाज़ पढ़ सकता है, घर में बच्चों के साथ भी नमाज़ कर सकता है, लेकिन वो रियायत होनी चाहिए कि बीवी को बाजू खड़ा के नमाज़ नहीं पढ़ सकता। यानी उसमें औरतों को सब बनाने के सिलसिले में इसका लिहाज ज़रूरी है कि उनको पीछे रखे, बाजू में नहीं, तो क्योंकि अगर मुहाजात में हो गए तो फिर नमाज के फासिद होने का अंदेशा है। औरत की नमाज़ फासिद नहीं आती, मर्द की नमाज़ हो जाती है। औरत की नमाज़ तो अपनी जगह है, मर्द की नमाज़ फासिद हो जाती है उसकी वजह से, अजीब जो है ना उनके साथ मसला लें। इसी खैर आज़ार तो बहुत सारे हैं, एक उज्र ये भी है जो यहाँ पर बयान किया गया है कि इसकी वजह से जमात को तर्क किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर कायम किया है कि बाब कौल अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ैदा तअम्तुम फ़ंतशिरू। अल्लाह पाक का कौल है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कौल है कि फ़ैदा तअम्तुम फ़ंतशिरू, कि जब तुम खाना खा लो तो तुम फैल जाओ, निकल जाओ। कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में एक वाक़िया पेश आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसका ज़िक्र है। ख़ास तौर पर हिजाब के जो मसाइल हैं वहाँ पर ये तफसील के साथ वाक़िया पेश, कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान फरमाया। हुआ यह था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत वलीमा दे दी, सहाबा इकराम को जमा करके आइए। उस वक्त उस उनवान से निकाह के उनवान से दावत रख दी, सहाबा जमा हो गए खाने के लिए, तो आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए, सहाबा ने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब हुजूर उनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये बैठे हुए हैं, तो वो जा नहीं रहे हैं। आप बाहर चले गए, गालिबन किसी हज़रत अनस थे या कोई और थे, उनको लेकर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस तशरीफ़ लाए, देखा कि फिर बैठे हुए हैं, तो पूछा कि भाई ज़रा देखो। अच्छा, उस ज़माने में होता यह था कि घरों में हमारी तरह की वसातें नहीं होती थी, यानी ख़वातीन जो होते, जहाँ पर ख़वातीन होती थी उसी में पर्दा डाल दिया जाता था, उसी के अंदर मेहमान आते थे, खाते थे, चले जाते थे। हमारे पास दीवान खाना अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, वो लिविंग रूम अलग होता है, और हॉल अलग होता है, खाने की जगह, सोने की जगह सब अलग अलग होती हैं। तो वहीं पर बैठ कर खाना खा रहे थे, तो एक मरतबा आ गए हुजूर चले गए, सहाबा बैठे हुए हैं। दूसरी मरतबा आए, फिर देखा कि फिर बैठे हैं, तो चले गए आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजाब महसूस हो रहा था कि भाई कैसे बयान करूँ, अगरचे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था लोगों को अहकाम सिखाने के लिए, लेकिन चूंकि वो मेहमान थे तो मेहमान की हालत में इस तरह की बात कहने में आपको हया महसूस हो रही थी, वरना अगर कोई दूसरा मौका होता तो हुजूर ज़रूर बयान फरमा देते कि भाई ये मौका नहीं है आपके लिए, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेहमान खुद हुजूर के पास मौजूद थे, तो बेअदबी महसूस हो रही थी, यानी हया महसूस हो रही थी कि मैंने खुद अपने घर पर दावत की और यहीं पर उनको कहूँ कि भाई घर से चले जाएँ, तो मुनासिब नहीं लग रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब की आयतें नाजिल फरमाईं कि کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا فی الارض. فرمایا کہ اے لوگو, نبی کے گھر میں داخل مت ہو بلا اجازت. سب سے پہلا حکم یہ آ گیا, بلا اجازت داخل نہیں ہونا ہے. تو یہ اچھا, یہ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے گئے, لیکن امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت آپ داخل نہیں ہو سکتے. بلکہ حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ جو ہے پتھر وغیرہ پھینکے جس کی وجہ سے آنکھ اگر پھوٹ گئی تو کوئی مطلب کوئی نقصان کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے شریعت میں. یعنی جھانک کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اگر گھر والا مالک مکان اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے شریعت میں, اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھنا اور جھانکنا بڑی غلط حرکت ہے یہ. تو پہلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا, ادخلوا بیوت النبی, یہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ تم کو اجازت دے دی جائے. تو ٹھیک ہے, یہاں پر تو صحابہ اجازت سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی آگے اور احکام ارشاد فرمائے کہ جب دعوت دی جائے تو دعوت سے پہلے جا کر نہ بیٹھا کرو کھانے میں. جب دعوت دی جائے تو دعوت میں کھانے سے پہلے جو ہے نا جا کر نہ بیٹھا کرو. مہمان کو, میزبان کو تکلیف ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, بھائی رات کی دعوت دی ہے 8 بجے جانا ہے اور آپ جو ہے 6 بجے 5 بجے چلے گئے, گھر میں پہنچ گئے, تو ان کو تیاری کرنا ہے, پکانا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ان کی مصروفیتیں ہوں گی, کس طرح کی نوعیتیں ہوں گی. تو وقت سے پہلے بھی جانے سے منع فرمایا گیا کہ وقت سے پہلے. یہ اور بات ہے کہ معاشرے کے اندر یا پھر تعلقات ایسے ہیں, رشتہ داری ایسی ہے کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ناگواری نہیں ہوگی, تکلف نہیں ہوگا, تو پھر اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہو تو جا سکتے ہیں. لیکن عام مہمانوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وقت سے پہلے میزبان کے گھر پہنچ گئے اور کھانے کا انتظار, کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ فادخلوا فإذا, کہ جب چلے گئے تو کھانے کے وقت پہنچنا چاہیے, عین وقت جس وقت دسترخوان کا ہو. تو بالکل پوچھ سکتے ہیں کھانے کا وقت کیا ہے بھائی, کیونکہ دعوت کھانے کی دی جا رہی ہے, دعوت جو ہے یہاں پر کسی اور چیز کی نہیں دی جا رہی ہے. تو کھانے کا وقت پوچھ لینے میں حرج بھی نہیں ہے. فادخلوا, داخل ہو جاؤ کھانے کے وقت میں. فإذا طعمتم, جب کھانا کھا لو, فانتشروا, پھر وہاں سے نکل جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ ولا مستأنسین للحدیث, بیٹھ کے باتوں میں نہ لگو. پھر یہ فرمایا گیا کہ اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تکلیف آپ کو ہو رہی ہے, تو حضور کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ آنا جانا پڑا, تو بڑی مشقت کی بات ہے, وہ آپ انتظار فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کو خیال ہونا چاہیے. خاص طور پر اصل میں دیہاتی صحابہ بھی اس زمانے میں کچھ ہوتے تھے, اس طرح کی شہری تہذیب سے واقف نہیں ہوتے تھے, تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی. ویسے بھی شرعی مسائل سے واقفیت جو ہے نبی کا منشا یہی ہے کہ شریعت کے مسائل سے آگاہی کے لیے جو ہے نا بھیجا گیا ہے آپ کو. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا مستأنسین للحدیث, باتوں میں یعنی دلچسپ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ, وہ دل لگی کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ نہ جاؤ. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ بھائی یؤذی النبی, یا یہ چیز ایسی ہے جو نبی کو تکلیف دے رہی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے ہیں, واللہ لا یستحی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا نہیں. اللہ کو تو کوئی حرج بندوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حیثیت ہے بندوں کی. فرمایا اللہ پاک شرماتا نہیں ہے, تو اس لیے آئندہ اس چیز کا لحاظ رکھنا. تو اس پس منظر میں اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی, یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کا ایک ادب بیان فرمایا ہے, اور وہ ادب یہ ہے کہ آدمی جب میزبان کے پاس جائے کھانا کھانے کے لیے تو وقت پر جائے, وقت کی رعایت کرے, اور کھانے سے جب فارغ ہو جائے تو وہاں پر نکل جائے. الا یہ کہ بیٹھنے میں اگر گپ شپ ہی کرنا مقصد ہے, بے تکلفی آپس میں پائی جاتی ہے, اور رکنا جو ہے نا وہ گوارا کر لیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ناگواری نہیں ہوتی ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انا اعلم الناس بالحجاب, میں لوگوں میں حجاب کے مسئلے کو یا حجاب کے واقعے کو زیادہ جانتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کان ابی بن کعب یسألونی عنہ, کہ ابی بن کعب جو ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسم بزینب بنت جحش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تھا, اور وکان تزوجہا بالمدینہ, اور آپ نے مدینہ منورہ میں ان سے نکاح کیا تھا. فدعا الناس للطعام, تو آپ نے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا, بعد ارتفاع النہار, دن کے ختم ہو جانے کے بعد شام کے وقت میں بلایا تھا. تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس معہ رجال بعد ما قام القوم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھ گئے, لوگوں میں سے کچھ لوگ تو چلے گئے اور کچھ لوگ وہاں پر ٹھہر گئے. حتیٰ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ حضور کھڑے ہو گئے. فمشا ومشیت معہ, تو آپ چلے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا ساتھ میں, چونکہ وہ خادم تھے, حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے. حتیٰ بلغ باب حضرت عائشہ, یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے دروازے کے پاس ہم لوگ پہنچ گئے. ثم ظن انہ خرجوا, حضور نے گمان کیا کہ شاید اب تو چلے گئے ہوں گے مجھے دیکھ کر. دیکھ, تو فرجعت معه, تو واپس لوٹے, تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا. تو فإذا هم جلوس مکانهم, تو وہ لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. तो फरजा व रजा तो माहू सानिया, तो फिर हुजूर लौट गए तो मैं भी आपके साथ दूसरी मरतबा लौट गया। तो हत्ता बलगा बाबा हजरत आयशा, यहाँ तक कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरवाजे के हजरे के दरवाजे के पास फिर पहुँच गए। फरजा व रजा तो माहू, तो हुजूर चले गए तो हुजूर लौट गए तो मैं भी आपके साथ लौट गया। तो फ़ैदा हम कद कामू, तो उस वक्त वो लोग खड़े हो गए थे। तो फिर फ़दर बबीनी वबीन हूँ सितरन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मेरे दरमियान में और आपके दरमियान में पर्दा आपने कायम कर दिया। उसके बाद आप अंदर तशरीफ़ लेकर चले गए। तो फरमाते हैं कि उस वक्त हिजाब की आयतें नाजिल हुई। फिर इससे एक अंदाज़ ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़हीन थे कि यानी लोगों को रुख्सत करने का जो तरीका था, ज़बान से कुछ कहा नहीं, खुद बाहर चले गए। अजीब गरीब अल्लाह तबारक व तआला ने जहानत अता फरमाई थी कि आदमी कुछ कहे नहीं लेकिन अपने अमल के ज़रिए जो है यानी कुछ करवा दे, बड़ी बात होती आदमी के जहन की बात, फतानत की बात होती। तो मेहमानों के लिए, मेज़बान मेहमान के लिए एक अदब है जो इस हदीस पाक में बयान किया गया, उसको मलहूज रखने का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किताबुल अतीमा मुकम्मल हुआ, यानी खाने से मुतालिक जो अबाब सही बुखारी में थे वो मुकम्मल हुए। तकरीबन 90s के करीब हमने 90 और 100 के करीब रिवायात जो है ना, टूटे फूटे अंदाज में जैसी जो है ना यहाँ पर हमने पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुनी है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहुत सारी बातें, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ हमको सीखने की है, इसका सुनना भी हमारे लिए फजीलत है, पढ़ना भी फजीलत है हमारे लिए, अमल तो जाहिर सी बात है कि दुनिया और आखिरत की सआदतों का ज़ामिन है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है किताबुल अकीका, अकीके की यह किताब है। यहाँ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अकीक़े से मुतालिक जो रिवायात हैं, जो अहकाम हैं, उनको जिक्र फरमा रहे हैं। तकरीबन 12 रिवायतें हैं जो शायद यहाँ नकल की गई हैं, बहुत सारे अहकाम हैं इस हवाले से। अकीक़ा किसको कहते हैं? तो अकीक़ा असल में या तो उस जानवर को कहते हैं जो जानवर बच्चे की पैदाइश के मौके पर हम लोग ज़बह करते हैं, अकीक़े के उनवान से बकरी बकरा जो भी ज़बह कर रहे हैं उसको अकीक़ा कहते हैं। हम तो आम नफ़से यानी खिलाने पिलाने को अकीका समझते हैं, लेकिन वो जानवर होता है जिसको अकीका कहा जाता है। या फिर उलमा ने लिखा है कि वो जो बाल होते हैं बच्चे के उसको अकीका कहा जाता है, क्योंकि असल में अक्कुन के माना अरबी ज़बान में आते हैं काटने के। तो जानवर चूँकि काटा जाता है, ज़बह किया जाता है, तो इसलिए उसको अकीका कहते हैं। या बच्चे के बाल साफ़ किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो इसलिए उसको अकीका कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं अकीके के अंदर, कि बाल भी निकालने का हुक्म है, बाल के साथ साथ जानवर को ज़बह करने का भी हुक्म है। इसकी बड़ी अहमियत है। इसका हुक्म क्या है शरान? तो इमाम बाज़ अहले जवाहिर के नज़दीक तो अकीका ये वाजिबात में से है, जैसे दीगर वाजिब चीज़ इबादत हैं वैसे अकीका भी वाजिब है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है। इमाम मालिक और हनफिया के नज़दीक यह मुस्तहब है, सुन्नत और मुस्तहब के कबील से है। अगर कोई अमल कर, उनके पास ताकीद उसकी ज़्यादा है, हमारे पास कम है। अगर कोई अमल कर लेगा तो सवाब है, नहीं अमल करेगा तो कोई गुनाह नहीं है, अकीका करना चाहिए। फजीलत इसकी, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि अकीक़े की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व ताला बच्चे को मसाइब से, बीमारियों से और परेशानियों से अल्लाह तबारक व ताला महफूज फरमा देते हैं। आम तौर पर हम लोग बड़े होने के बाद जो है बहुत से घरानों में ऐसा होता है, बल्कि बाद लोग तो जो है ना बाद घरानों में, कबीलों में जो है, कबीले नहीं बल्कि बाद घरानों में ये रिवाज बना हुआ है कि शादी के साथ अकीक़ा करते हैं। हालांकि करने का हुक्म सातवें दिन है, सातवें दिन या चौदहवें दिन या इक्कीसवें दिन अकीक़ा करना चाहिए, अब बड़े होने तक बाज़ाब्ता इंतज़ार किया जाता है। तो हालांकि उस वक्त बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है जब अभी अभी वो दुनिया में आया है। असल में देखा जाए तो अकीक़ा जो है ना एक वैक्सीन है हमारे लिए, इस्लामी वैक्सीन अगर आप कहेंगे तो इस्लामी वैक्सीन की हैसियत है इसकी। बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन डॉक्टर आ जाते हैं और कई किस्म के जो है ना वैक्सीन देते हैं ना बच्चों को, कि भाई ये बीमारी नहीं आए, ये बीमारी नहीं आए, पोलियो की बीमारी नहीं आए, फलां बीमारी नहीं आए, तो मुख्तलिफ वैक्सीन हम दिलवाते हैं। इस्लामी वैक्सीन ये है कि आदमी अकीका करे, तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला बीमारियों से महफूज फरमा देते हैं। फिर बड़ी अहमियत है इसकी, ये छोटी चीज़ होती है लेकिन अल्लाह तबारक व ताला बरकत बहुत रखते हैं सुन्नतों पर अमल करने में, उसके असरात बड़े देरपा होते हैं। बकिया अब मसाइल तो इस बारे में बहुत सारे हैं कि अकीका जो है ना कब करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, बच्चे के लिए क्या अहकाम है, बच्ची के लिए क्या अहकाम है, उसके लिए बालों को निकालने का क्या हुक्म है, और बड़े होने के बाद अकीका कर सकते नहीं कर सकते, अकीका एक करना चाहिए या कई करना चाहिए। इंशाल्लाह जब रिवायत आते जाएंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त दरमियान में कुछ बातें इस हवाले से जिक्र की जाती रहेंगी। तो सबसे पहले जो बाब इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कायम किया है वो ये है, एक तो नाम रखने का है, दूसरा अकीका करने का है, कि बाब तस्मियतिल मौलूद गदातन यूलदु लिमन लम युअक्का अन्हु व तहनीकिही। बच्चे के नाम रखने के बयान में और उसकी तहनीक के बयान में यह बाब है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इस्लामी हुक्म हमारे हमसे मुतालिक हो जाते हैं, بلکہ اسلامی احکام تو وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جب بچے کی بنیاد پڑتی ہے. بڑی گہری اسلامی تعلیمات ہیں اور بڑی لمبی پلاننگ ہے اسلام کی. ظاہر سی بات ہے کہ جامع کامل اور مکمل مذہب ہے, تو ہم تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرتے ہیں, تو اللہ پاک نے پہلے ہی سے ہم کو پلاننگ سکھلا دی ہے اگر آدمی غور و فکر کرے اس میں کب سے پلاننگ کرنا ہے اولاد کی. اسی لیے پہلے 4 مہینے میں بچے کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے, جس میں روح 4 مہینے میں پھونکی جاتی ہے, 120 دن میں روح پھونکی جاتی ہے بچے کی. اس سے پہلے اس کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے, تخلیق کے تقریباً کئی مراحل سے بچہ گزرتا ہے. پھر تو فرمایا کہ نام رکھنے کے بیان میں یہ باب ہے, اس بچے کا جس کا عقیقہ نہ کیا جائے, اور اس کی تحنیق کے بیان میں یہ باب ہے. اس باب میں سب سے پہلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ولد لی غلام, میرے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی, فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر آیا, فسماہ ابراہیم, تو حضور نے ان کا نام ابراہیم رکھا, فحنکہ بتمرہ, پھر اس کے بعد ایک کھجور کے ذریعے حضور نے تحنیق کروائی, ودعا لہ بالبرکہ, پھر آپ نے اس بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی, ودفعہ الیہ, اور پھر مجھے دے دیا, وکان اکبر ولد ابی موسیٰ, اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے لڑکوں میں سے تھا, یعنی بڑا لڑکا تھا وہ. تو بڑے لڑکے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لا لیے, تو کئی چیزیں آپ نے کروائی وہاں پر. ایک تو یہ ہے, اب سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے, یہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو روایت ہیں اس اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روایات سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں, وہ یہ ہیں کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلے اذان اور اقامت دینی چاہیے بچے کے کان میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں, آج کل کے زمانے میں تو عجیب و غریب چیزیں سننے میں آتی ہیں. خیر, اسلامی تعلیمات یہ ہیں, اگر کوئی اسلامی تعلیمات نہ مانے تو ہم کیا کریں. دائیں کان میں اذان ہونی چاہیے, بائیں کان میں اقامت ہونی چاہیے, تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھے اور اس کی برکت جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے. اور بعض حدیثوں میں جو ہے نا یہ بھی ہے کہ جس بچے کے کان میں سب سے پہلا کلمہ لا, یعنی جب بچہ جو ہے نا, اچھا حدیث کے الفاظ یہ ہیں, جب بچے کا پہلا لفظ نکلے لا الہ الا اللہ, یا اللہ نکلے, اور آخری لفظ اس کا اللہ نکلے, تو وہ پکا جنتی ہے. پھر کوشش کرنی چاہیے پہلے سے, اگر ہماری تعلیم یہی ہوگی, تربیت یہی ہوگی, نظام گھر کا اگر یہی ہوگا, تو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے, بولیں گے بھی بچے بھائی. تو اسی لیے سب سے پہلے حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کا نام کان میں پڑھنا چاہیے, تاکہ اللہ کے نام کی برکات جو ہے نا اس کی زندگی میں آ جائیں اور اس کی سیرت کا حصہ بن جائیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر آیا تو اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا, نام رکھا ابراہیم. نام کب رکھا تھا؟ تو روایتوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن نام رکھ دیا تھا. اور تین نام رکھنے کے سلسلے میں تین مواقع ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن نام رکھنے کا ذکر ملتا ہے جس وقت بچے کا جو بچے کی پیدائش ہوئی. بعض روایت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن نام اللہ کے نبی نے خود رکھا ہے بعض بچوں کا, اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کا حکم دیا. عموماً ساتویں دن کا ہی ذکر ملتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ نام کب رکھا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ ویسے تو کبھی بھی رکھنا جائز ہے, پہلا دن ہو, دوسرا دن ہو, تیسرا دن ہو, پانچواں دن ہو یا ساتواں دن ہو. بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے ساتھ ساتویں دن نام رکھنے کا اہتمام کیا جائے. اگر عقیقہ ہو تو عقیقے کے ساتھ نام رکھنے کا اہتمام کیا جائے, جانور ذبح کیا جائے, بال نکال دیے جائیں, اور اس کے بعد جو ہے بچے کا نام رکھ دیا جائے. اور اگر عقیقے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جب چاہے نام رکھ سکتے ہیں, پہلے دن, دوسرے دن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ روایتیں چونکہ مختلف ہو گئی ہیں, بعض روایت سے پہلے دوسرے دن نام رکھنا معلوم ہوتا ہے, بعض روایت سے ساتویں دن نام رکھنا معلوم ہوتا ہے, تو فرمایا کہ عقیقہ کر رہے ہیں تو ساتویں دن, اور اگر عقیقہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا پہلے دوسرے دن بھی اگر کوئی نام رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, رکھ سکتا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ حنکہ بتمرہ, اللہ کے نبی نے کھجور کے ذریعے تحنیق فرمائی. تحنیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین وغیرہ شہد وغیرہ یا کھجور وغیرہ اپنے منہ میں رکھ کر اس کو چباتے ہیں اور ان کا لعاب تھوڑا سا اس میں مل جاتا ہے, وہی لا کر بچے کو چٹوا دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اذان وغیرہ دینے کے بعد یہ سب سے پہلے کر دینا چاہیے, تاکہ بزرگوں کی برکتیں جو ہے نا وہ بھی بچے کی سیرت کا حصہ بن جائے, وہ برکت بھی اس کی زندگی میں آ جائے. ڈاکٹر منع کرتے ہیں, اسے بعض ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہ کیا جائے, مجھے نہیں معلوم, میں نے سنا تو ہے, یہاں ڈاکٹر حضرات موجود ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ کھجور نہیں چڑھانا چاہیے, بچہ اس قابل ہی نہیں ہوتا, شاید نہیں چٹانا چاہیے, بچہ اس قابل نہیں ہوتا. تو ایسے کوئی بڑی مقدار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی طبیعت متاثر ہو جائے. برکتاً جو ہے نا یہ چیز منہ میں رکھ دی جاتی ہے, بالکل ہلکا سا اثر ہوتا ہے, وہ بھی کوئی زیادہ بھی نہیں ہوتا. تو برکت کے لیے آدمی کرے تو پھر برکت ہوتی ہے اس کی زندگی میں, اس عمل کی برکت آدمی دیکھتا بھی ہے. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجور چبایا اور وہ لے کر اس کا لعاب لگا ہوا تھا, وہ لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے منہ میں رکھ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کے منہ میں حضور کا لعاب پہنچ گیا تو بس کیا کہنے ہیں اس کے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی, ودعا لہ بالبرکہ, پھر ودفعہ الیہ, پھر اس کے بعد مجھے دے دیا, اور یہ ان کا بڑا لڑکا تھا. تو اسلامی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ انسان کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اذان و اقامت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تہنیک کرنی چاہیے، اور نام وغیرہ رکھنا چاہیے، بہتر بہتر سے بہتر نام رکھنا چاہیے۔ اس روایت کے اندر ہے کہ ابراہیم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا، تو سب سے بہتر تو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جو رکھنے کے ہوتے ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ۔ عام نام جو ہے نا اللہ پاک کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں وہ نام رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد انبیاء اکرام کے نام سب سے افضل ہیں، ان کا نام رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے نام ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا عام نام ہیں آدمی رکھ سکتا ہے جس کے معنی اچھا ہو۔ ایسے معنی ایسے ایسے نام رکھنا چاہیے جن کے معنی اچھے ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے آدمی کی طبیعت پر، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اچھے نئے ناموں کے بجائے اچھے ناموں کی جو ہے نا فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی صبی یحنکہ فبال علیہ فاتبعہ الماء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیتے بچے کو لایا گیا، یحنکہ، آپ جو ہے نا اس کی تہنیک کر رہے تھے، فبال علیہ، اچانک اس نے پیشاب کر دیا۔ یہ تو بچے ہوتے ہیں، تو خیر پہلے زمانے میں یعنی آج کی طرح پیمپر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، کپڑوں سے باندھ دیا جاتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیشاب وغیرہ کر دے تو نکل جائے گا اس میں سے، کپڑے تر ہو جائیں گے، پھر جو آدمی لے گا اس کے جسم اس کے کپڑوں پر لگ جائے گا۔ تو فات باہ علما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پانی بہا دیا، پانی بہا، کپڑا صاف ہو گیا، تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو اس کا بھی اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے کہ بچوں کو جب لے جائیں ادھر ادھر تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی ان کا پیمپر وغیرہ تو کہیں کھل تو نہیں رہا ہے، لیک تو نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں یہ ترتیب بڑی اچھی ہو گئی، پیمپروں کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے لیک وغیرہ ہوتا نہیں ہے، محفوظ رہتے ہیں، بچہ بھی محفوظ ہوتا ہے، لوگ بھی محفوظ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر مسارد میں لے کر آنے کے وقت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس روایت میں بھی یہی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تحنیک فرمائی تھی۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لمبی روایت ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اشف مرضانا یا رب العالمین، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، الحمد لله.